مصطفی فی المعامل اصلاح معاشرہ فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف زیاد درود سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 13ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ہمارے ساتھ پاک اوزائی کابینہ دنیا پور ضلع لودھرا پنجاب اور پاک صدیقی کابینہ ضیا کوٹ نیز دھیر کوٹ کشمیر سردار آباد یہ سب بھی شامل ہیں اور بھی کچھ شہر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. یوں تو دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ میں ایک بیکری میں کام کرتا تھا. وہاں پہ نلین مبارک کے کیک بنائے جاتے تھے 12 ربیع الاول پہ. وہ کیکوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا تھا, اللہ کا نام لکھا جاتا تھا. جب کیک مکمل ہو جاتا تھا لوگ گھر میں لے جاتے تھے, ان ناموں کے اوپر وہ چھریوں کے ساتھ کاٹ رہے ہوتے تھے. تو میری آپ سے یہ عرض ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایسے کیکوں کے اوپر نام لکھتے تھے, کیا ان کو لکھنے والوں کو بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟
تو اس پر ہم نے کئی بار عاشقان رسول کو سمجھا ہے. ہو سکتا ہے کئی ایک نے اس سے وہ اب نہیں بھی کرتے ہوں گے. ویسے یہ عشق کی بات ہے, سمجھنا چاہیے کہ جس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام چومتے ہیں, فریم لگاتے ہیں اوپر, جان قربان کرتے ہیں اور پھر اسی نام کو کیک پر لکھوا کر ہاتھ میں چھری پکڑ لیتے ہیں, آپ کے عشق کو کیا ہو گیا ہے؟ سوچیں تو صحیح, آپ کرنے کیا لگے ہیں؟ مجھے تو یقین مانو کہ اب یہ بولتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا کہ میں کچھ مزید بولوں اس میں. تو نالے پاک جو ہم سر پہ لگاتے ہیں, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو نقشے نالے پاک کی عظمت پر قربان. یہ جو بھی عاشقان رسول ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نالے پاک کی کتنی عظمت ہے. اب وہ بنا کر کیک پر پھر ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں, آپ کو ہو کیا گیا؟ اتنے میں سمجھ جائیں کہ بادب با نصیب ادب نہیں ہے ایسا کرنا. تو اس لیے وہ بے ادبی سے ہم سب کو بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
طالب حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے مال پر, اپنے گھر پر اور اپنی اچھی صحت پر تکبر کرتے نظر آتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ معاشرہ تکبر سے کیسے بچ سکتا ہے؟
اللہ کریم ہم سب کو تکبر سے نجات دے. تکبر یہ بہت بڑی بلا ہے, اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے. تو کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر جاننا یہ تکبر ہے. واقعی ایسا ہے کہ تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو غریبوں کو حقیر جانیں گے, سیٹھ اپنے ملازم کو حقیر جانے گا, استاد شاگرد کو, ہو سکتا ہے پیر اپنے مرید کو اگر حقیر جانے تو تکبر سے. تو ظاہر ہے کہ جو بھی تکبر کرے گا وہ کوئی بھی ہو, پیر ہو, استاد ہو, عالم ہو, جاہل ہو, سب کے لیے تکبر تو ہلاکت خیز ہے, سب کے لیے برباد کرنے والا ہے. اور یہ اگر واقعی تکبر ہے کسی نے کیا تو وہ تو جہنم کا حقدار ہے. ایسا ہم سب کو بچنا چاہیے, اور اپنے سے جو نیچے ہیں ان پر شفقت کرے, پیار کرے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ آقا کو چاہیے, پہلے غلام اور آقا کے دور تھے, بندے بکتے تھے اس کی شرائط کے ساتھ, ہر بندے کو پکڑ کے بیچنا جائز نہیں ہوتا, اس کی شرائط کے ساتھ غلام اور آقا کا دور تھا. تو اسلام نے غلاموں کے حقوق بھی ایسے دیے کہ اس میں کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں مل سکتی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ آقا کو چاہیے کہ کبھی کبھی نوالا گھی میں تر کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں رکھ دے. تو اب چلو آقا اور غلام کا وہ دور نہیں ہے, تو سیٹھ کو چاہیے کہ ملازم کے ساتھ ایسا کرے, استاد کو چاہیے کہ شاگرد کے ساتھ بھی کبھی ایسا موقع بنے تو اس طرح کرے, لیکن ہے بڑا مشکل. سبحان اللہ تو منہ سے نکلتا ہے, لیکن جو اس میں سیٹھ ہیں نا ان کو شیطان ہزار وسوسے ڈالے گا, اے بھائی ایسا کرنا مت, چہرے کو بیچ کے کھا جائے گا, سر پہ چڑھ جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, یعنی واقعی اگر کوئی نوکر بددیانت بھی ہوگا, برا بھی ہوگا, اور آپ نے اس کو رکھنا بھی ہے, اس کے ساتھ آپ شفقت کا برتاؤ کریں گے, پیار کریں گے اس کو, تو عین ممکن ہے کہ آپ کا پیار جو ہے نا اس کو غیرت دلا دے اور وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو یوں مطلب یہ کہ بہرحال شفقت کرنی چاہیے, پیار کرنا چاہیے. تو تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا. دو جہاں کے تاجور سلطان باہر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے, قیامت کے دن متکبرین یعنی تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا, ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی, انہیں جہنم کے بولس نمی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا, اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے کہ کوئی چھوٹا آدمی جیسے پڑھا تعلیم میں بھی کوئی طالب علم ذہین ہوگا اور کوئی طالب علم کم ذہین ہوگا, تو ذہین جو ہے نا اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا, اور جو کم ذہین ہے اس کو حقیر جانے گا, اس کو کیا آتا ہے میں والی تیرے کو عقل کس نے دی, اللہ نے تو دی, ذہین کس نے بنایا, رب نے تو بنایا. اگر وہ کم ذہین ہے تو وہ یوں بچا ہوا ہے کہ ذہین ہو کر تو تکبر میں پڑا اور اپنے سے کم ذہین کو حقیر سمجھتا ہے, یہ تیری ذہانت تیرے لیے امتحان ہے, تو سوچ. اسی طرح جس کو دنیا میں جو بھی منصب ملا, جتنا بڑا منصب ملا اس کا بہت بڑا امتحان ہے, کسی کو آواز اچھی ملی اس کا بھی امتحان ہے, جو بہترین قاری ہے اس کا بھی زیادہ امتحان ہے, بڑا نعت خوان ہے اس کا بھی زیادہ امتحان ہے, جو بہترین مقرر ہے, شعلہ بیان مقرر ہے, بڑا امتحان ہے اس کا, اچھا مبلغ ہے اس کا بڑا امتحان ہے, بڑے عہدے پر ہے اس کا بڑا امتحان ہے. تو یوں ہیں مطلب معاملات امتحانات کے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے سب کو ڈرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے. اب تک کیا ہو تو ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے جس نے کیا ہو تکبر. اس کے لیے ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے تکبر. یہ مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے تکبر. یہ سب کو لینا چاہیے, فرض علوم پر مشتمل ہے.
شفقت تو محبت کا جس طرح ایک طریقہ آپ نے جیسے بیان کیا, نوالا منہ میں ڈال دیتے. خیر ہر کوئی کیا ہر ایک کا ایک توبہ نوالا لینے کے لیے تیار ہو, یہ بھی ایک ہے.
سیٹھ اور ملازم کی بات کی میں نے, بڑا چھوٹے کو دے گا نا, جیسے کہ پیر ہے مرید کو نوالا کھلائے گا وہ شوق سے کھائے گا, استاد شاگرد کو کھلائے گا وہ شوق سے کھائے گا نوالا. سیٹھ اگر کبھی ساتھ نوکر بیٹھے ہوئے اور خوشگوار ماحول ہے اور کوئی اچھا سا یعنی کہ پیس اٹھا کر گھسا کا اس کے دے گا تو میں سمجھتا ہوں خوش ہوگا. ہاں نوکر اٹھا کر سیٹھ دے گا نا تو کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. تو چھوٹا بڑے کو نہ دے, بڑا چھوٹے کو دے, یہ سمجھ میں آتا ہے.
اس میں
البتہ بہت چھوٹا بچہ بڑے کو دیتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, ماں باپ اولاد کا نوالا شوق سے کھاتے ہیں چھوٹے بچے.
مزہ اس میں کیا یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سیٹھ اپنے ملازم کو کوئی ایسا تر اور بڑا خوبصورت سا ایک اچھا سا نوالا دے, اس کے بعد اس کو پھر کوئی بڑا کام نہ دے کہ وہ اس کو یوں نہ لگے کہ یار یہ لگتا کام کروانا تھا تبھی میرے کو آج نوالا کھلایا, ورنہ یہ روز کھلاتا ولاتا ہے ہی نہیں.
یہ آپ نے توجہ دلائی, ذہن دیا, اب ایسا سوچیں گے. ہر ایک کی توجہ نہیں ہوتی, اور سیٹھ جو ہے وہ نوالا کھلائے یا تھالی کھلائے یا نہ کھلائے, صرف اتنا وہ کر سکتا ہے کہ جو اجارہ ہے اس سے ہٹ کر اور عرف سے ہٹ کر اس سے کام نہ لے. تو جو عرف کے اندر ہے بڑا کام چھوٹا کام اور اس کے پیسے دے رہے ہو تو لے گا نوالا, نہیں بھی کھلائے گا تو لے گا.
تو ملازم بدگمانی کی طرف نہ جائے.
نہ نہ بالکل نہیں جانا چاہیے. کچھ فرمایا یہ پوچھ رہے کہ استاد امرت طالب علم کو کھلا سکتا ہے نوالا, تو استاد کو سوچنا چاہیے کہ ہاں امرت کو تو واقعی نہیں کھلانا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ خود اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت مشکل ہو جائے گا.
اس میں مولوی صاحب نے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے, رہنمائی کر دیجیے کہ طلبہ ایک سے زائد ہیں, اب ایک پہ ہی شفقت اسی کو نوالے بار بار پیش کرتے رہنا کیا دوسرے کے دلوں میں کچھ مچائے گا؟
دیکھو میں نے ایک فارمولا دیا ہے, اب اس کے تو مطلب یہ نہیں کہ بہت سارے وہ سائیڈ پروفٹ سائیڈ ایفیکٹ, یہ تو ہر ایک کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ دس طلبہ بیٹھے اور ایک کو کھلایا تو یہ نو جو ہے وہ کہیں یا تو اس کے خلاف ہو جائیں گے. کل ذی نعمت محسود, جس کو نعمت پر یہ وہ حسد کیا جاتا ہے اس سے حسد کریں گے, یا استاد کے خلاف ہو جائیں گے کہ آخر اس پر ہی شفقت کیوں, اچھا یہ مالدار کا ہے اس لیے, یا معاذ اللہ امرد ہو تب تو محل فتنہ ہے, فتنے کی جگہ ہے اس کو تو نہ کھلایا جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ موقع محل بھی ہو. تو صرف میں نے یہ کون سا استاد ایسا شریف ہے جو یار کھلا دیں گے, نوالے کھلاتے پھریں گے یار, نوالا منہ سے لے لیں گے, آج کل کے استاد کیسے ہوتے ہیں.
آپ تکبر کے تحت یہ شاید عاجزی کے طور پر آپ بیان فرما رہے ہیں نا, موضوع ہمارا تکبر چل رہا تھا اسی میں آپ نے یہ چند مجلی پر بیان پر شفقت,
یعنی حقیر نہ جانے کی,
حقیر نہ جانے.
جیسے کہ ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی نے کتنا زبردست لکھا, اس پر عمل کون کرے گا یار. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا تھا, مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, اس سے گھن آتی تھی, نفرت پیدا ہوتی تھی, خامخواہ اس میں اس کا کوئی بھی اس میں قصور نہیں تھا, اب یہ کیفیت میری مجھے پریشان کرتی تھی. تو ایک بار میں نے کیا کیا, تو جب آیا نا تو میں نے اس کو کہا کہ تم اپنے پاؤں جو ہے نا یہ اپنا پاؤں کا جو تلوہ ہے میرے منہ پہ رکھو. اس نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں, یہ تو کرنا ہے, وہ کہاں مانے گا. آپ نے اس بزرگ نے اس کا پاؤں پکڑا, اس کا زبردستی پاؤں پکڑ کے تلوہ پاؤں کا اپنے منہ پہ ملا, کیا بولے یہ میں نے ملا, اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جیسے ذلیل کیا کیونکہ اس کا قصور نہیں تھا، میں خواہ خواہ وہ اس کی نفرت میرے دل میں آتی تھی اور وہ حقیر مجھے لگتا تھا. تو یوں میں نے جب کیا نا تو الحمدللہ میرے دل سے وہ کیفیت جاتی رہی اس کی نفرت کی اور حقارت کی. اب یہ تو کون کرے گا، یہ ان کا حصہ تک دے گئے.
میں اسی طرف بابا آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے نوالا کھلانا یہ ایک سمجھے کہ دفع تکبر کے لیے اور سامنے والے پر شفقت کے لیے آپ نے ایک، تو ہر جگہ یہ تو طریقہ اختیار ہو سکے، یہ ضرور نہیں ہوتا. میں اسی قبیل سے یعنی اسی کی قسم سے میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ کوئی اور اس طرح کی مثالیں ہوں جس سے بندہ تکبر کو اپنے میں، جیسے ابھی آپ نے اب یہ بھی تو یوں ایک ایسی آپ نے ابھی کیا سنائی ہے کہ بس یہ ہو گئی ہے حکایت، تو اللہ جس کو ایسا مطلب کہ ظرف نصیب کرے تو وہ ایک الگ کیفیت ہے. لیکن ایک روز مرہ کی روٹین میں ایسا کیا بندہ وہ کرتا رہے کہ جس سے وہ آ جاتا ہے تکبر اور محسوس نہیں ہوتا بعض اوقات، تو اب ہو جائے تو کیسے دفاع کرے اس کو؟ میں چاہ رہا تو اور مثالیں دیں.
اس پر شفقت کرے، اس پر سخاوت کرے، اس کو مطلب جیسے خود عمدہ کپڑے لیے ایک جوڑا اس کو بھی سلوا دے، اسی طرح عید کے موقع پر ذرا دل کھول کے اس کو دے کچھ اچھی غذا پکی کبھی تو اس کو پیش کر دے. اور اس طرح مطلب کوئی پھل ہے، کوئی آم کا سیزن آیا تو اس کو آم کی پیٹی دے دے. اس طرح مطلب یہ کہ ترکیب بناتا رہے. بقرعید آئی تو خود قربانی کرتا ہے، ایک بکرا اس کو دے دے اور ساتھ میں کٹائی بھی دے دے کہ جاؤ یا تمہارے بچے خوش ہوں گے، لے جاؤ اور قربانی کرنا. پھر بھلے اگر ان کو مالک کر دے یا کہہ دے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دینا، تم کر دینا، کٹائی بھی میری اور سب کچھ میرا، گوشت بھی تم جس طرح چاہو استعمال کر لو. تو ایسا مطلب شفقت دیں گے نا تو انشاءاللہ تکبر قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ عز و جل. جیسے اپنی اولاد کے ساتھ بندہ شفقت کرتا ہے تو نوکر ملازم بیچارہ ایسی خدمت کر رہا تھا، اولاد کیا خدمت کرے گی یار؟ چلو آپ بولو پیسے لے کر خدمت کرتا ہے، لیکن آپ اولاد کو بھی تو پیسے دیتے ہیں، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس پر تو جتنا مال خرچ کرتے ہیں ملازم پر کیا خرچ کریں گے؟ لیکن یہ حقیقت ہے اولاد سے زیادہ خدمت ملازم کر رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یار یہ کیا تکے کہ اس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں اور اولاد کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں.
اللہ اللہ اللہ،
بھلے اولاد کو بھی آپ پیار دے، اس کا بھی حق ہے صلہ رحمی، لیکن ملازم جتنی خدمت کرتا ہے وہ بھلے تنخواہ لیتا ہے، لیکن یار آپ اگر اس کی جگہ ملازم ہوتا اور یہ آپ کا بوس ہوتا سیٹ ہوتا تو کیسا؟ اللہ نے آپ کو مطلب پیسہ دیا اس پر سخاوت کا منہ کھلا رکھے، انشاءاللہ دیکھو یہ کیسی خدمت کرتا ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے تو مدینہ مدینہ. تو ہم نے ذہن پہلے بھی دیا ہوا ہے کہ بقرعید میں جو ملازم، جو ڈرائیور، جو مالی، جو بیچارے مطلب یہ کہ نہیں کر رہے ہوتے قربانیاں، بعض وقت غربت ہوتی ہے، قرض داریاں ہوتی ہیں یا ریالدار ہوتے ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں، خرچے زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو ایک آدھ بکرا دے دیا کرے اور کٹائی بھی پلے سے دے، کیونکہ بکرا دیں گے کٹائی بھی مہنگی ہے، بیچاروں کو کٹائی دینا پھر بوجھنا پڑ جائے. تو یہ بکرا بھی دیں یا بڑا جانور دے، اللہ نے دیا ہے تو بھلے بچے کھیلے، بچے بھی خوش ہوں، وہ بڑا جانور کٹے اور پھر ان کیا ہو، بڑا میلہ ہو اور سب میں تقسیم ہو اور مدینہ مدینہ ہو جائے، کیسی خوشی ہوگی یار. ان کا گھر کا بچہ بچہ آپ کو دعائیں دے گا یار. یعنی آپ یہ دس جانور کر رہے ہیں تو نو کر رہے ہیں، ایک اس کو دے دیں یار ملازم، یا دو ملازم دونوں کو ایک ایک دے دیں، دس ہیں ہاں دسوں کو ایک ایک دے دیں یار. آپ کے مال کتنا ہے جبھی تو دس رکھے آپ نے، غریب آدمی یا متوسط آدمی کو دس ملازم تھوڑی رکھے گا. یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ملازموں کو نوازا کریں، انشاءاللہ یہ ٹوٹ کر آپ کی خدمت کریں گے، ایسی وفاداری کا اظہار کریں گے کہ اولاد کیا کرے گی، جان قربان کر دیں گے آپ کے لیے. اب کر کے تو دیکھ، لیکن یہ کوئی بے وفا بھی نکلتا ہے، تو اگر کوئی بے وفا نکلتا ہے تو اولاد بھی بے وفا نکلتی ہے، جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالاتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے شادی کے بعد، پیسے لے کر بھاگ جاتی ہے، آپ کے نام پر قرضے کر کے بھاگ جاتی ہے، کیش کرا کے آپ کو بہت کچھ، اولاد بھی تو بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اسلامی تربیت ہوگی، اسلامی گھرانہ ہوگا صحیح معنوں میں، تو وہاں ایسے واقعات آپ نہیں سنیں گے. ماڈرن صرف دنیاوی تعلیم، مالداری، اس میں یہ اس طرح کے واقعات بعضوں کا زیادہ ہوتے ہیں، غریبوں میں بھی نسبتاً شاید کم ہوتے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا چھوٹے بچوں کو عطر لگانا درست ہے؟
بالکل درست ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ جن چپٹ جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے.
نماز میں ایک رکن کہیں سوچ میں گم ہو جائیں، یعنی نماز کے کسی رکن میں ہم کہیں سوچ میں گم ہو جائیں، تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا؟
نہ نہ، یہ تو کوئی بھی پوری نماز میں ہر وقت ذہن حاضر رہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو خشوع و خضوع یہی ہے کہ ہر وقت آدمی کی توجہ رہے نماز میں، لیکن ہم نہیں رہتی، بعضوں کا خیالات میں گم ہو جاتا ہے، تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا.
ٹھیک،
کیا نماز دورانا واجب ہے؟ صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی اپنے والد کو تو یا تم کہہ کر پکارے تو ایسا کرنا کیسا؟
جیسا عرف، جیسے ہمارے ماں کو تو کہتے اور اس کو بید بھی نہیں کہتے، تو اسی طرح اردو میں اگر کوئی گھر میں ایسا رواج ہے تو یا تم کہنے کا، لیکن باپ کو تو کہنے کا رواج ہے نہیں کہیں کہ اردو میں تو کہتے ہوں، تو اس لیے اگر اردو میں تو نہیں کہتے والد تو پھر بے ادبی کہلائیے.
ماہ رمضان میں ٹھیلے پر سامان بیچنے والے آتے ہیں اور وہ دن کے وقت آتے ہیں اور ہم سے پانی مانگتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
یعنی یہ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی عذر بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتے وہ لوگ، اگر ایسا ہے وہ مسافر بھی نہیں ہے تو شرعی طور پر، شرعن ان پر روزہ فرض ہے اس کے باوجود نہیں رکھ رہے، تو ایسوں کو پانی نہیں دیا.
نارملی تو کوئی تحقیق تو اس میں جائے گا نہیں، جیسے کہ سبزی والا آیا ہے اس سے دوپہر میں آواز لگائی اور ہم کوئی سبزی لینے کے لیے نکلا، اب وہ سبزی والا بولے پانی پلا دینا، تو اب کوئی تحقیق تو کرے گا نہیں کہ آپ کا مسافر ہیں یا آپ یوں ہیں، تو میرا خیال ہے وہ یہی سوچے گا کہ یہ تو ابھی اس نے روزہ نہیں رکھا ہے.
قرینے سے پتا چلی جائے گا کہ وہ سبزی والا تو کوئی سفر کر کے تھوڑی آتا ہے،
وہ علاقے والے ہی ہوتے ہیں،
قریب میں ہی ہوتا ہے. اس کو پانی اگر یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھا تھا، فرض روزہ ترک کیا ہوا ہے بلا اجازت شرعی، تو اس کو پانی نہ دیا جائے.
ٹھیک، ماہ رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت، تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہتے ہیں، یہ نام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھے یا پھر بعد میں رکھے گئے؟
حدیث پاک میں.
اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں اور اچھے اخلاق کس طرح حاصل کریں، ہے یہ طویل ایک موضوع ہے پورا.
اخلاق کے معنی عادات، عادت، تو بہرحال یہ بہت بہت ہی وسیع موضوع
جی.
عوامی طور پر اس کے معنی یہ لیے جاتے کہ جو ہنس کر ہسمکھ ہو اور بہت ملنسار ہو، ملے اچھی طرح، تو یہ بولتے ہیں اخلاق والا ہے. یہ بھی ہے، اس نے اخلاق کا حصہ ہے، لیکن یہی اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے بہت وسیع معنی ہے. یعنی یوں سمجھو کہ جیسے کوئی بہت مغموم ہے، اس کے یہاں میت ہوئی ہے، تو ہم چلے گئے، اس کی تعزیت کی، اس کو تسلی دی، اور کوئی ہم نے اس میں مسکرانا تو ہے بھی نہیں، تو پھر بھی یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈھارس دی، تسلی دی، اس نے معاشرت کا حصہ ہی ہے. تو یوں مطلب اخلاق کا موضوع بہت وسیع ہے، اور اس پر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور احیاء العلوم میں بھی اس کا باب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے نیک لڑکا پسند کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ نیک لڑکا پسند کرنا چاہتا ہے کہ وہ نیک ہے اور اچھا لڑکا ہے، تو وہ کس طرح کی اس کے لیے معلومات لے، اور معلومات میں پھر یہ بھی ہو کہ ایسا نہیں کہ شادی کے بعد پتا چلے گا یار مطلب نظر کچھ اور آیا، نکلا کچھ اور، سیمپل کچھ اور تھا، مال کچھ اور ملا، تو ایسا کیا اس میں سے وہ لڑکے کی خصوصیت میں سے دیکھا جائے، یہ ذرا ارشاد فرما.
سب سے پہلے تو اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا،
ٹھیک
ہے، ایمانیات کے حوالے سے وہ کیسا ہے، اور نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اور اخلاقیات کے حوالے سے کیسا ہے، پھر یہ کہ حلال روزی کماتا ہے یا کیا. عام یہ تو دیکھتے کتنا کماتا ہے، حلال حرام نہیں دیکھتے، گھر کا ماحول دیکھتے ہیں اسے، عام طور پر تو گھر کا ماحول بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کی مطلب ہے اچھی خاصی انکوائری کرنے کے بعد مطمئن ہو تو بندہ جو ہے وہ کچھ کرے, استخارہ بھی کر سکتے اس میں, اور جن سے مشورہ لیا جائے جو وہ مشورہ دے رہے ہیں تو اب وہ ایسا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ درست مشورہ دے, غلط مشورہ نہ دے. کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لڑکا ظاہری طور پر تو باخلاق ہے لیکن اس کی چوری کی عادت ہے, آپ کو پتا ہے, کنفرم پتا ہے, تو جس نے پوچھا اس کو بتانا پڑے گا, کیونکہ نہیں تو اگر شادی ہوئی تو یہ اس کے زیورات بیچ کر آ جائے گا, گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ کر آ جائے گا, چوری کی عادت ہے نا اس کی, ایک مثال دی میں نے, تو یہ تو بےچارے تباہ ہو جائیں گے, تو اس لیے وہ یہ خیال رکھیے. اور اس کے لیے احیاء العلوم جلد دوسری میں شادی کے تعلق سے کافی احکامات لکھے ہیں, بے شمار مدنی پھول ہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, نگران شورا نے اس پر کافی بیانات کیے, تو بھی ویب سائٹ سے دیکھے جا سکتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ, جو ہمارا سلسلہ گھریلو مسائل اور اس کا حل, اس میں یوں سمجھیے کہ گھر میں ہونے والے جملہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہم الگ الگ عنوانات پر لیتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے ایک ہمارا جو موضوع بد اخلاقی دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا. اچھا, یہ ارشاد فرمائیے کہ کھجور روٹی سے سحری کرنا سنت ہے اور ساتھ میں چائے وغیرہ پی سکتے ہیں.
کھجور اور تربوز کھانا سنت, کھجور اور ککڑی ملا کر کھانا سنت. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیج نمبر 586, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری, دمبا, بھیڑ, اونٹ, گورخر, خرگوش, مرغ, بٹیر, مچھلی کا گوشت کھایا ہے. اسی طرح کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے تھے, یعنی کھاتے تھے. تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر, کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر, روٹی کے ساتھ کھجور بھی کبھی کبھی تناول فرمایا کرتے تھے. ہاں بھائی, کبھی کبھی سنت کہیں گے اس کو, سنت عادیہ یا سنت زائدہ, سنت کہہ لیں گے, سنن زوائد میں سے. تو یہ تو روٹی اور کھجور کھانا اس تحریر سے تو سنت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلو, یہ تو مزہ آ گیا ان لوگوں, تو جو تحریک کہلاتے نہیں, یہ ان کے کام کی بات آ گئی, ماشاء اللہ. انگور, انار وغیرہ پھل فروٹ بھی کھایا کرتے تھے. یہ احکام روزہ پیج نمبر 117 پر ہے. مکھن کے ساتھ کھجور کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس طرح جو جو انہیں کہ جس میں ایک بار عمل جو کیا اس کو بھی سنت نہیں کہتے, یعنی کہ بار بار, جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور اور ککڑی ملا کر کھایا کرتے, تو یہ اس کا مطلب کہ کئی بار ایسا ہوا ہے یا ہوتا رہتا ہے, تو اب یہ سنت کہلائے گا.
اس موضوع پر ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے.
میرا نام محمد ارحم ہے, میرا یہ سوال ہے کہ کھجور کے ساتھ ککڑی کا کیا استعمال ہے اور ککڑی کسے کہتے ہیں؟
کیا بات ہے, نئی جنریشن کے لیے ککڑی, ککڑی اور ککڑی, یہ گھروں میں سلاد میں کھیرا استعمال ہوتا ہے, یہ کھیرے سے ملتی جلتی ککڑی یہ نظر آ رہی ہے. اور ساتھ میں کھجوریں بھی نظر آ رہی ہیں, ماشاء اللہ. تو ککڑی یہ ایک سبزی کی ویرائٹی ہے, تو یوں مطلب ہے کہ کھجور روٹی کے بجائے, خالی کھجور کو تو سنت کہہ سکتے سحری میں بلا تکلف. اور ہمارے یہاں اس کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے, یہ بس رمضان شریف میں چلتا ہے, سارا سال پھر پتہ بھی نہیں ہوتا. چلو, اس بہانے ہی صحیح کہ کچھ نہ کچھ پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ صحت کی بچت بھی ہوتی ہوگی اس میں, ورنہ یہ تیل مسالے खाते हैं ना, फिर बेचारे बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि ज्यादा खा लेते हैं बाजू का, और फिर पड़े रहना या कोई वो मूवमेंट कम है ना, बाहर अगर कोई खाए भी तो थोड़ा मेहनत मजदूरी भी भाग दौड़ ये वो हो जाती है, और मस्जिद में एहतिकाब में ये भी नहीं होती, तो यूं बीमार पड़ने का चांस ज्यादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला।
वैसे ये बात है कि इस वक्त यंग जनरेशन को बहुत सारे उर्दू नाम है कि जिसमें मतलब कि जैसे खीरा है, गाजर है, आप बैंगन बोलें तो मूली बोलें, तो ये एक बड़ा तबका ऐसा है मुल्क और बैरून मुल्क में मजमूई तौर पर, जिसे शायद अब ये नहीं समझ आता होगा, इसके इंग्लिश वर्डिंग के साथ ही शायद इनको, जैसे कि प्याज है तो अब ऑनियन से ही समझेंगे प्याज, तो ये जो
हम अब ये भी हम डूंगड़ी बोलते हैं,
हाँ तो वो तो बिल्कुल गया ना, वो तो उर्दू वाला भी गया,
हम लोग बड़े बूढ़े डूंगड़ी, हमारी जनरेशन न्यू जनरेशन डूंगड़ी में क्या समझेंगे, वो ही आप बोलते हैं ऑनियन
ऑनियन।
अच्छा, और मैंने पहली बार सुना
क्यूकम्बर कहते हैं खीरे को, क्यूकम्बर।
देखो अब ये यक्कुम बोलते हैं, यक्कुम यक्कुम में तो क्या समझेंगे, अब एक दो तीन वाली गिनती भी पीछे हटती जा रही है, ये 1 2 3 बोलते हैं बच्चे, तो ये बच्चों को भी समझाना है, इसलिए बच्चों की जबान भी हमको इनका भी लिहाज करना पड़ेगा, तो ऐसे अल्फाज हो हमारे और ऐसी वर्डिंग हो जिससे ये भी समझे, हम लोग पुराने लोग हैं, हमको ये इनकी बोली आती नहीं है, अंग्रेजी तो पढ़े हुए नहीं है, ना होने के बराबर पढ़ी है, उस वक्त तो पता नहीं था ना कि ये दीन की खिदमत का शोभा मिलेगा, और न्यू जनरेशन जो होगी उनको इंग्लिश में समझाना पड़ेगा, तो उस वक्त तो ज्यादा शोर नहीं था, ये क्या किया जाए, अब आप में ना माशाल्लाह आपने तो अंग्रेजी पढ़ी हुई है ना, मिलजुल के माशाल्लाह पैदा थे मुबल्लिगीन की, वो इंग्लिश जान रहे होते हैं, मगर ये बोलते उर्दू हार्ड उर्दू है, हमारे बस किताबों में जो लिखा होता है हम वही, मतलब अब किताबों की तब्दीली कैसे हो, अब ये नया जो मिल करता हूं उसमें तो कोशिश है कि अल्फाज भी आसान करूं, इंग्लिश के भी डालता हूं, डलवाता हूं, डालूंगा क्या, कोई कोई डाल भी लेता हूं समझ पड़ जाती है तो डलवाता रहता हूं इंग्लिश अल्फाज, ताकि उम्मत समझे, खाली हमारी वाहवा ना करे वो इतनी बड़ी किताब लिख दी तो क्या फायदा, फायदा तो उसमें ज्यादा होगा ना कि जब मतलब लोग समझे, इन तक नेकी की दावत पहुंचे अपनी, अब यह कि जो किताबें बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं छोटी छोटी आ रही हैं उनमें उर्दू हार्ड होती है, अरबी अल्फाज होते हैं, फारसी अल्फाज होते हैं, तो ये बेचारे नहीं पढ़ पाते होंगे, रख देते होंगे लेके, खरीदते भी नहीं होंगे, मुफ्त में आ गए तो रख देते होंगे, सुचका ही नहीं पड़ता होगा क्या लिखा हुआ है, ये एक बड़ा आलमी आया सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे दाऊद इस्लामी आपको मायूस नहीं करेगी इंशाल्लाह, ये तकरीबन जो मेरी किताबें रिसाले जो मेरे नाम से मौसूम है इनका तकरीबन इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता जा रहा है, हाँ तकरीबन होता जा रहा है, और रोमन में भी तरकीब होती है, हिंदी में, गुजराती में, 10-10, 12-12, 15-15 जबानों में।
अमीर अहले सुन्नत के तकरीबन 150 पूरे बताए हैं, 100 के करीब अमीर अहले सुन्नत के कुतुब और रसाइल जो है वो हुए हैं, और 150 के करीब ओवरऑल इंग्लिश के अंदर दीगर रसाइल के साथ तकरीबन इसका तर्जमा हो चुका है मजलिस तराजम की तरफ से, माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जब सुन्नतों भरा पैगाम पहुंचाना है, नेकी की दावत पहुंचानी है, तो ये तो करना ही पड़ेगा,
अरबी में हो रहा है,
हाँ जहाँ जहाँ दुनिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ ये हमको लिटरेचर देना पड़ेगा,
बल्कि हमने तो लिटरेचर से भी 2 कदम आगे बढ़े ना, कि जितने मदनी गुलदस्ते आपके हैं, क्योंकि आप पढ़ने वाले से मुकाबले में देखने और सुनने वाले वीडियो का एक रुझान बढ़ता चला जा रहा है,
कई गुना,
तो हमने फिर अमीर सुन्नत के जो मदनी गुलदस्ते हैं तो इसको हमने दिगर लैंग्वेजेस के अंदर हमने डबिंग करने का भी पूरा निजाम हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको ट्रांसलेशन करके रिसाले भी पहुंचाने की कोशिश हमारी जारी है, और चूंकि अभी अमीर सुन्नत जैसे इरशाद फरमाया कि दावत इस्लाम काम तो नेकी की दावत पहुंचाना है ना, तो हम एक चैनल पर भी बस नहीं कर रहे, क्योंकि दावत इस्लामी दुनिया के कई जबान जानने वालों में दावत इस्लामी अब पहुंचती चली जा रही है, तो हमारी कोशिश यही है کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل جیسے ابھی اردو میں ہے، دعوت اسلامی کا مدنی چینل بنگلہ زبان میں ہے، دعوت اسلامی کا مدنی چینل انگلش زبان میں ہے، اب انشاءاللہ ہم عربی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عربی زبان میں، پھر چونکہ بچوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اخلاق کو خراب کر رہی ہیں ویڈیو کے ذریعے، تو ہم انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں مدنی چینل فور کڈس، یعنی کہ بچوں کا مدنی چینل، اس طرح ہم بڑھ رہے ہیں، اس کی تیاری ہماری جاری ہے، اللہ نے چاہا تو انڈونیشین زبان میں بھی، اللہ نے چاہا تو چائنیز زبان میں بھی، مختلف فرینچ زبان ہے، یہ بھی دنیا میں بہت بولی جاتی ہے فرینچ زبان، پرتگیش بہت بولی جاتی ہے دنیا بھر کے اندر، بڑی بڑی لینگویجز ہیں جن کا دنیا میں نام ہے اور ان سے وابستہ مسلمانوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے ہم پہلے کوشش کریں گے کہ ڈبنگ کی طرف جائیں، ڈبنگ کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے ہم یوٹیوب چینل پر ہم اپنے آپ کو لانچ کریں، اور یوٹیوب چینل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر سیٹلائٹ کی طرف بھی اپنے آپ کو لے کے جائیں گے، ان تمام کی جو وضاحت کی، ایک تو آپ کو اپڈیٹس بھی اس سے مل جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کے ان تمام تر کاموں کے پیچھے کروڑوں روپے کے اخراجات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک چیز ابھی حال میں میں امیل سنت سے عرض کروں، ابھی ایک دو دن پہلے کی بات ہے، ایک اسلام بھائی ہم سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا انگلش چینل بھی ہے، لہذا آپ اب آپ کی جس ملک میں رہتے ہیں، اس طرح آس پاس کے کئی ممالک ہیں جو انگلش کنٹری نہیں ہے، لیکن یہاں پر اردو سمجھنے والے بھی اب اتنے مطلب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری جو جنریشن اپنے بچوں کا بھی حوالہ دے گا، ہمارے بچوں کو نہیں آتی، رفیق الحرمین ڈھونڈنی تھی تو ان کو اردو تو نہیں آتی تھی، انہوں نے انگلش ترجمہ رفیق الحرمین کا لیا، تو اس طرح ہمارے بچوں کو بالکل اردو ہمارے مہمان ہے نہیں بولا، ہمارے بچوں کو انگلش اردو نہیں آتی، ان کو انگلش چاہیے ہوتی، جو ہماری یہ اپنے شہر کی بات کر رہے تھے اور دیگر ہمارے ملک کے حوالے سے، تو کہا کہ آپ انگلش چینل جو ہے آپ کا اس کو پاکستان میں بھی آپ اب دکھانا شروع کریں، کیونکہ ہر کوئی اردو ہمارے گھروں میں بھی نہیں دیکھے گا، وہ انگلش دیکھتے ہیں، تو جب بھی ہم اس طرح کی کوئی چیز نیکی کی دعوت پر کریں گے تو کروڑوں روپے کے اخراجات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لہٰذا اے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، آپ دل کھول کر دعوت اسلامی کو اپنے زکوٰۃ فطرہ اور دیگر مدنی عطیہ ڈونیشن دیں، کہ دعوت اسلامی کو اور بہت کچھ کرنا ہے اور کرنا چاہتی اور کر بھی رہی ہے، آئے دن اخراجات بڑھ بھی رہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، جس طرح آپ کو گھر چلانے میں دشواری ہو رہی ہے، اس طرح دعوت اسلامی بھی چلانی ہے، تو مہربانی کر کے آپ اپنے جو بھی مدنی عطیات ہیں ڈونیشن ہیں یہ دعوت اسلامی کی طرف اس کا رخ ضرور کیجیے گا۔
بابا جانی میرا نام محمد احمد رضا اٹاری ہے، بابا جانی ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، بابا جانی آپ کا بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے،
میں محمد حامد رضا اٹاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، سارے مرشدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے دلوں میں سے نہ کیسے نکالیں، محبت سے کیسے پیش آئیں، جواب عنایت فرما دیجیے۔
محبت دلوں میں کیسے پیدا ہو، بغض و کینہ کیسے نکالے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے بیان کا، تو اپنا مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے چھوٹی سی، اس کا نام ہے کتاب کا بغض و کینہ، اس میں یہ اس طرح کی باتیں بہت مل جائیں گی کہ اپنے دل سے بغض کینہ کیسے نکالے، اور محبت دلوں میں کیسے پیدا ہو، تو یہ کہ وہ ایک دم سے مطلب تھیوری سن کر سنی انسنی کر کے یہ سب نہیں ہوتا، پورا اس میں ذہن بنانا پڑتا ہے، کوئی بندہ پورا ذہن بنائے اور بغض و کینہ کے نقصانات پر غور کرے کہ یہ ایسا نامراد وصف من خوبی، یہ ایسی نامراد وہ صفت ہے کہ جو مطلب یعنی کہ شب براءت کو بھی جس میں سب کی یعنی کہ بہت ساروں کی مغفرت ہوتی ہے، تو جس کے دل میں مسلمان کا بغض و کینہ ہوتا ہے اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، اتنی خطرناک چیز ہے، اور آج کل یہ بھی بہت زیادہ آپس میں پایا جاتا ہے بغض و کینہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، یہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ساری معلومات ہوں گی، تو کسی سے بغض و کینہ نہ رکھا جائے، اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھا جائے، اور اس سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دل میں محبت پیدا کی جائے بڑھائی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ بھئی میں بہت گناہگار آدمی ہوں, ٹیکسی کار چلاتا ہوں, بہت گناہگار ہوں. جب بھی آپ کا چینل دیکھتا ہوں, بیانات سنتا ہوں, دل میں آنسو نکل آتے ہیں, دل سے آنسو نکلتے ہیں. بس سوچتا ہوں کہ بھئی بے نمازی بھی ہوں, نماز پڑھنے کی جو ہے نا سوچتا ہوں کہ صبح سے نماز پڑھوں گا, مگر پھر جب صبح ہوتی ہے شیطان غالب آ جاتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میرے اندر سے نماز کا محبت پیدا ہو جائے, میرے اندر اللہ کا خوف ہے الحمدللہ. جب بھی بیان سنتا ہوں دل میں آنسو نکل آتے ہیں, اور جو بھی گناہ کیے ہیں ان میں ندامت اتنی ہوتی ہے نا, دل کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کر.
اللہ کریم آپ کے حال پر رحم فرمائے اور اچھی نیتوں پر استقامت عنایت فرمائے.
آمین.
اور اللہ کرے کہ آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں. تو یہ نماز پڑھنے سے جنت ملے گی, نماز جنت کی کنجی ہے, چابی. اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے, جو ایک نماز بھی ترک کرتا ہے اس تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو اس طرح نماز کے فضائل اور نہ پڑھنے کی وعیدیں ان کا مطالعہ کرتے رہیں گے, ان کو سنتے رہیں گے, انشاءاللہ نماز کا ذہن بنتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب
الحمد للہ. ہم لوگ مدنی مذاکرے میں معتکفین کے تاثرات دیکھتے اور سنتے ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معتکفین کیا کہہ رہے ہیں.
تجھ پہ سب سے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے, تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
ماشاء اللہ, بس بابا کا کرم نواز یہ جو مجھے یہاں پر کھینچ کے لایا ہے. احتکاف ہے, فرسٹ ٹائم ہے. بہت اچھا لگا, ماشاء اللہ مزہ آ گیا, دل مدینہ مدینہ ہو گیا. نیت بہت کچھ کی ہے, انشاءاللہ داڑھی بھی سجائیں گے, امامہ بھی پہنیں گے.
کیسے ذہن بن گیا کہ داڑھی رکھ لوں میں؟
بس بابا نے کہا نا.
میرا نام اکرام ہے اور میں کے کے ٹانگ سے آیا ہوں. میں اسٹوڈینٹ ہوں بی ٹیک کا. ادھر شریعت اور سنت کے مطابق ہر چیز ہے. جو بیان ہم سنتے ہیں, جو مدنی مذاکرہ سنتا ہے, اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے شریعت کے خلاف ہے یا سنت کے خلاف ہے. پیر صاحب خود کہتے ہیں کہ محبت کرو, نفرت دشمنی ختم کرو آپس میں.
نارول سے آیا ہوں. یہاں پاپا کی تو زیارت بھی کرنی تھی نا, اس لیے ہم ادھر آئے.
دل تا دا مدنی ماحول دیر کھل دے او پیر سے مجھ کا دیر متاثر شوے.
یہاں پہ آ کے ایک تو پہلی بات ہوئی ہے یہاں کے مدنی ماحول ہے, یہ مجھے اچھا لگ رہا. دوسری بات یہ کہ پیر صاحب کا اسمائلنگ چہرہ, وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے بہت پسند.
الحمدللہ دعوت سلامی کے ساتھ میں اتنا متاثر ہوں کہ اس خوشی میں میں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ دعوت السلام کے مدارس میں جو ہے نا داخلہ دلوایا. تو جس میں میرے دو بیٹے جو ہے نا وہ عالم کورس کر رہے ہیں, اور ایک بچے نے تو 7 سال پورے کر لیے, 1 سال باقی ابھی رہ گیا. انشاءاللہ وہ بھی 1 سال کے بعد عالم بن کے مدنی بن کے نکلے گا. اس طرح میری بچی ہے وہ بھی عالمہ کورس میں, اس کو داخلہ دلوایا, وہ بھی کر رہی ہے. چھوٹے دو بچے ان شاء اللہ وہ بھی آستہ آستہ ان شاء اللہ اسی میں داخل کراؤں گا. اور ایک بیٹا میرا وہ حفظ کر رہا ہے. الحمدللہ بہت دل خوش ہوتا ہے. الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پر اعتکاف والوں کو دیکھ کر, بہت خوش دل خوش ہو رہا ہے. نئے نئے لوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر, یو کے سے آئے ہیں, انڈونیشیا سے آئے ہوئے ہیں, دنیا بھر سے. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر لوگ جو نا آتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ہم لوگ ان کو, اور سنتے بھی رہتے ہیں مدنی چینل. بالخصوص ہم دیکھتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے, بچے بھی دیکھتے ہیں, تو بہت دل خوش ہوتا ہے. بڑے بچے متاثر ہوتے ہیں.
آپ کا کیسے ذہن بنا کہ میں تمام بچوں کو عالم دین بناؤں, حافظ قرآن بناؤں؟
میں دعوت السلام کے ساتھ جب واپس آؤں تو میرے بچوں کا بھی ذہن بنا کہ ہم بھی جو ہے نا وہ ہم اپنے ابو کی فیلڈ میں ہی چلیں. تو میں اپنے بچوں کو وقت فوقت ہفتے وار اجتماع میں بھجواتا رہتا تھا. اسی طرح جب 10 روزہ اعتکاف ہوتا تھا اس میں بھی ان کو بٹھاتا تھا. تو وہاں پر جب انفرادی کوشش ہوئی تو میرے بچوں کا خود بخود مائنڈ بنا کہ ہم نے عالم کورس ہی کرنا ہے. تو بچے خود بخود میرے کہنے کے بغیر ہی وہ انہوں نے یہ فیلڈ چوائس کی اور چلے گئے. اور میں نے بھی ان کو منع نہیں کیا بھی ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. میں نے کہا بچے کا شوق ہے بس, اسی شوق ہے. اس سے بہتر اور کون سی فیلڈ ہو سکتی ہے جس میں دین کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے اس میں. اچھے کام بچے کرتے ہیں, والدین کا نام جب پکارا جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوگی والدین کو.
پیر صاحب یہ سنیں گے پیر صاحب کو کتنی خوشی ہوگی؟
پیر تو پھر سبحان اللہ.
نام سایا الفیان شیخ ذوالقرنین اپوری قدری, سایا براسل داری جاکارتا انڈونیشیا. سایا دی انڈونیشیا سایا بلاجر dan meluangkan waktu sedikit untuk mengajar.
Inhone kaha ki is waqt main dono kaam kar raha hu, ilm e deen hasil bhi kar raha hu aur waqt milne par alhamdulillah main ummat e islam ko padhane ke liye kaam bhi kar raha hu.
Ada muballigh dari markaz dakwah islamiyah di Tangerang, lalu saya mendatanginya dan saya mengikuti kegiatan acaranya setiap hari, mulai dari ijtima' usbu'i, مدنی دارس دن جگہ جوکدار.
دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز مدنی کاموں میں میں نے شرکت کی, مدنی درس میں, ہفتہ وار اجتماع میں, چوک درس میں, انفرادی کوشش میں شرکت کی, یہاں تک کہ مدنی قافلے میں سفر کیا اور مجھے دعوت اسلامی کا تعارف حاصل ہوا.
Perasaan saya ketika mendapatkan undangan untuk ke Pakistan sangat sangat bahagia sekali tentunya, dan juga tentu perasaan orang tua saya juga sangat bahagia. Namun ada kekhawatiran yang kecil dari orang tua saya karena keberangkatan ke luar negeri ini adalah keberangkatan saya yang pertama kali untuk luar negeri. Tentu orang tua saya memiliki rasa khawatir, namun memiliki juga rasa kebahagiaan, yang dimana rasa kebahagiaan itu lebih besar daripada kekhawatirannya.
خوشی کا باعث تھا کہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جا رہا ہوں. جہاں تک کے تعلق ہے والدین سے اجازت کا, جی ہاں بیرون ملک کا سفر تھا, والدین کو چونکہ تھوڑا بہت ڈر تو ہوتا ہے لیکن وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے. ان کی خوشی جو تھی ان کے خوف پر غالب تھی, اس وجہ سے انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سیکھ کر آؤ اور انڈونیشیا میں دین اسلام کا کام کرو.
الحمدللہ تمہارے سدھا برتمو دیوان بلیاؤ. Perasaan yang saya dapatkan ketika bertemu dengan Syekh Ilyas Al-Qadri Al-Qari, saya bahagia, tentunya saya sangat bahagia sekali, saya sangat senang sekali. Namun saya bingung, saya bingung harus seperti apa. Saya ketika bertemu dengan Syekh Ilyas Al-Qadri, saya hanya berpikir ini adalah mimpi. Karena ini seperti mimpi sehingga saya tidak bisa berkata apa-apa. Karena kebahagiaan yang saya rasakan sangat-sangat sekali bahagia dan tentunya tidak ada batasnya. Sangat luas.
Jis waqt meri mulaqat hui Amira Ahle Sunnat Damat Barakatul Aliyah se, to main itna zyada khush tha, main itna zyada khush tha ki main alfazon mein use bayan nahi kar sakta. Aur jise hum log lafzon mein kaha jata hai ki khwab tha ye ya haqeeqat thi, ye main faisla nahi kar pa raha کہ یہ خواب تھا یا حقیقت تھی. امیر علیہ سنت سے ملاقات کے وقت میں جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا میں خوابوں کی دنیا میں چلا گیا ہوں.
ماشاءاللہ تاثرات مرحبا. ایک اسلام بھائی کے تاثرات سے خوشی زیادہ ہوئی کہ وہ بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا بھی تو میری بیٹی بھی یہ سب درس نظامی کر رہے ہیں, اس طرح کے وہ تاثرات دے رہے تھے. تو ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. ہر ایک کو اپنے گھر میں کم از کم ایک عالم تو بنانا چاہیے, سبھی بچوں کو بنانا چاہیے کنک, ورنہ ایک تو ہو کم از کم جو شاید سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. دوسرے یوں تو ماشاءاللہ اچھے اچھے تاثرات تھے, انڈونیشین کے بھی تاثرات تو بہت, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ منجھے میں مبلغ ہوں. بڑے اچھے اور پیارے جملے تھے اور انتخاب تھا الفاظ کا اردو کے حساب سے لگا. مرحبا بارک اللہ.
خوفِ خدا عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مذاکرہ.